بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. پہلا جواب بتلایا گیا تھا کہ امر جس طریقے سے ایجاد فعل کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے ابقائے فعل کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے یہاں پر آیت میں امر کا مطلب یہ لیں گے کہ آج تک آپ نے اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، آئندہ بھی آپ اللہ کی کبریائی، عظمت، بڑائی بیان فرماتے رہیے. آج تک آپ نے اپنے کپڑوں کو، اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ رکھا، آئندہ بھی آپ اپنے کپڑوں کو، اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ رکھا کیجئے. آج تک آپ نے بتوں سے، اسباب عذاب سے، ہر طرح کی گندگی سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا، اس کو چھوڑے رکھا، لہذا آئندہ بھی آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑے رکھیے. یہ معنی کیا جائے گا ابقائے فعل کا. بعض حضرات نے اس تمام امر کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی طرف آپ کا دھیان نہ جاوے، توجہ نہ جاوے. والرجز فاہجر، یعنی جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، جو لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف آپ کا دھیان نہ جاوے، آپ کی توجہ نہ جاوے. جس طرح بت ناقابل التفات ہے، اسی طرح بت پرست لوگ بھی ناقابل التفات ہیں، ان کی طرف بھی آپ کی توجہ نہ جانی چاہیے. فہمی الوحیو، فہمیا اس کا ایک معنی آتا ہے گرم ہونا، لغوی معنی نکلے گا گرم ہونے کے، تیز ہو جانے کے، زیادہ ہو جانے کے. اب وہی گرم ہو گئی، وہی تیز ہو گئی، وہی کا سلسلہ زیادہ ہو گیا. یہ محاورہ ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ انجن گرم ہو گیا، اسی لیے اب وہ انجن تیزی سے چلنے لگا. تو حمی الوحیو، وہی گرم ہو گئی یعنی تیز نازل ہونے لگی، وہی زیادہ سے زیادہ نازل ہونے لگی، وہی کا سلسلہ بحال ہو گیا. تو فہمی الوحیو، وہی جو منقطع ہو گئی تھی اب وہی کا سلسلہ جاری ہو گیا، وہی کا سلسلہ بحال ہو گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے اخیر تک वही बराबर जारी रही। बीच में एक मर्तबा छोटा सा मौका आया कि जिसमें कुछ देर के लिए वही रुकी थी, और वो है वद्दुहा वाला वाकिया। बाकी फिर इस वाकिये के बाद पूरी जिंदगी वही बराबर जारी रही। वततब और वही मुसलसल आने लगी, वही लगातार आने लगी। तताबा के माने वही लगातार आने लगी, वही मुसलसल आने लगी। ये पूरी रिवायत ला करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे सामने ये बात वाज़ह फरमा दी कि फतरते वही के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरह शुरू हुई। फतरते वही के बाद सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई, ये दो चीजें इमाम ने इस रिवायत का हिस्सा ला करके साबित कर दिया। पढ़िए। अब एक इस्तिलाह नोट कर लीजिए, चूंकि ये सिलसिला किताब में बार बार आएगा, इसीलिए इस मौके पर समझ भी लीजिए और इस्तिलाह नोट कर लीजिए। यहाँ लफ्ज इमाम ने इस्तेमाल किया है ताबाहु, उससे एक इस्तिलाह है मुताबअत। तो मुताबअत किसको कहते हैं, इसकी तारीफ। किसी हदीस का रावी जिस तरह हदीस को रिवायत कर रहा है, किसी हदीस का रावी जिस तरह हदीस शरीफ को रिवायत कर रहा है, दूसरा रावी भी उसी तरह हदीस रिवायत करे, दूसरा रावी भी उसी तरह हदीस रिवायत करे, इसको मुताबअत कहा जाता है। इस मुताबअत की दो किस्म है। नंबर एक मुताबअत कामिला और उसका दूसरा नाम है मुताबअत तामा। मुताबअत कामिला नाम दो या मुताबअत तामा नाम दो। कोई रावी किसी दूसरे रावी की बयान की हुई हदीस उसकी पूरी सनद के साथ बिल्कुल वैसी ही नकल करे, कोई रावी किसी दूसरे रावी की बयान की हुई हदीस اس کی پوری سند کے ساتھ بالکل ویسی ہی نقل کرے. الگ سطر میں سطر بدل کے کسی استاد کے تلامذہ کسی شیخ کے شاگردین ایک دوسرے جیسی روایت کرے وہ ایک دوسرے کے مطابع ہوں گے. کسی استاد کے تلامذہ کسی شیخ کے شاگردین ایک دوسرے جیسی روایت کرے وہ ایک دوسرے کے مطابع ہوں گے, اور یہ متابعت تامہ ہے, اور یہ متابعت تامہ ہے جس کا دوسرا نام متابعت کاملہ ہے. دوسری قسم متابعت ناقصہ, اس کا دوسرا نام ہے متابعت قاصرہ. متابعت ناقصہ نام دو یا متابعت قاصرہ نام دو. تعریف: اول سند میں کوئی متابعت نہیں ہے, شروع سند میں اول سند میں کوئی متابعت نہیں ہے, لیکن سند کے آخر میں جا کر متابعت ہو جائے, لیکن سند کے آخر میں جا کر متابعت ہو جائے. نئی سطر میں یوں لکھو: اوپر کے کسی استاد میں جا کر, یعنی استاد الاستاد یا استاد الاستاد الاستاد, اوپر کے کسی استاد کے تلامذہ, اوپر کی کسی استاد کے تلامذہ ایک دوسرے کی موافقت کرے, اس کو موافقت, اس مطابعت کو ناقصہ اور تام قاصرہ کہتے ہیں. اوپر کے کسی استاد کے تلامذہ ایک دوسرے کی موافقت کرے تو اس کو ناقصہ یا قاصرہ کہتے ہیں. یہ دو قسم ہو گئی. دونوں کی دو دو قسمیں ہیں, یعنی متابعت تامہ کی بھی دو قسم, متابعت ناقصہ کی بھی دو قسم, دونوں کی دو دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, الفاظ میں متابعت نمبر دو, معنی میں متابعت. الفاظ میں متابعت نمبر دو, معنی میں متابعت. اب کل چار صورتیں ہو گئی. متابعت تامہ فی الالفاظ ایک, متابعت تامہ فی المعنی دو, متابعت ناقصہ فی الالفاظ تین, متابعت ناقصہ فی المعنی چار. اس طرح مجموعی طور پر چار اقسام ہو جائے گی. ایک اور اصطلاح دیکھو جس کا نام ہے شاہد. وہ روایت جو کسی دوسری روایت کی موافقت کر رہی ہو وہ روایت جو کسی دوسری روایت کی موافقت کر رہی ہو جیسے کہ کسی روایت میں صحابی بدل جاوے لیکن نقل کیا ہوا مفہوم وہی رہے، نقل کیا ہوا مفہوم وہی باقی رہے، اس میں الفاظ متحد ہونا ضروری نہیں، اس میں الفاظ متحد ہونا ضروری نہیں، معنی متحد ہونا کافی ہے، الفاظ متحد ہونا ضروری نہیں، معنی متحد ہونا کافی ہے، نوٹ، متابع اور شاہد میں فرق کیا، متابع میں صحابی بدلتے نہیں ہیں وہی رہتے ہیں، جبکہ شاہد میں صحابی بدل جاتے ہیں، جبکہ شاہد میں صحابی بدل جاتے ہیں، اس کے بعد ایک سوال نوٹ کرو کہ متابعت لانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ امام بخاری ایسا بکثرت کریں گے تو متابعت لانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کسی راوی کے بارے میں تفرد کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ اکیلے روایت نقل کرنے والے ہیں، کسی راوی کے بارے میں تفرد کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے موافقت کی ہے یا نہیں کی ہے، کسی راوی کے بارے میں تفرد کا اندیشہ ہوتا ہے تو دیکھ لو کہ کسی نے موافقت کی ہے یا نہیں کی ہے، فائدہ کہ متابعت سے فائدہ کیا ہوتا ہے، متابعت سے سند میں روایت میں قوت آ جاتی ہے، متابعت سے روایت کی سند میں قوت آ جاتی ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طرز یہ ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طرز یہ ہے کہ ان کے یہاں الفاظ متحد ہونا ضروری ہے، ان کے یہاں الفاظ کا متحد ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے یہاں روایت کے الفاظ کا متحد ہونا متابعت کے لیے ضروری نہیں ہے، صحابی کا متحد ہونا ضروری ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طرز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا ان کے یہاں الفاظ میں اتحاد متابعت کے لیے ضروری نہیں ہے، صحابی کا متحد ہونا ضروری ہے. جبکہ امام بیحقی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہیں کہ الفاظ میں بھی اتحاد ضروری ہے. اب ان تمام بات کا حاصل یہ نکلا کہ اپنے راوی کو اپنے استاذ میں، محدث کو اپنے استاذ میں کوئی متابع مل گیا تو یہ متابعت تامہ کہلائے گی، اور استاذ کے اندر کوئی متابع مل گیا تو اس کو متابعت ناقصہ کہلائے گی. اور بعض مرتبہ راوی میں روایت کی سند میں تفرد کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ اکیلے ہیں تو وہاں متابع لے آؤ، تو متابع لانے کی وجہ سے روایت کی سند میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اصطلاحی باتیں ہو گئی. اب کتاب میں دیکھو امام کیا فرماتے ہیں، تابعہ سند سامنے رکھو اور یہ عبارت سامنے رکھو، تابعہ کے اندر ہو ضمیر کا مرجع ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ محترم یحییٰ ابن بکیر رحمہ اللہ تعالی. چونکہ سابقہ سند جو گزری تھی وہ راجح قول کے مطابق تحویل ہے، یعنی اوپر والی سند ہی کے اندر تحویل ہو کر کے آئی ہے، اسی لیے تابعہ میں ہو ضمیر کا مرجع امام بخاری کے استاد یحییٰ ابن بکیر رحمت اللہ علیہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے. کس نے متابعت کی؟ عبداللہ ابن یوسف نے اور ابو صالح نے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف، جو 218 ہجری میں ان کی وفات ہے. اور دوسرے متابعت کرنے والے ہیں ابو صالح. ابو صالح نام کے دو راوی ہیں، ایک راوی ہے ابو صالح نام کے عبداللہ ابن صالح کاتب اللیس، عبداللہ ابن صالح جو امام اللیس کے کاتب ہیں. دوسرے ہیں ابو صالح عبدالغفار ابن داود الحرانی البکری. یہ دو شخص ہیں ابو صالح نام کے. تو ایک راوی معروف ہے ابو صالح عبداللہ ابن صالح جو امام لیث کے کاتب رہ چکے ہیں، دوسرے ہیں عبدالغفار ابن داود الحرانی البکری. یہ دو ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق ابو صالح سے مراد ہے عبداللہ ابن صالح، وہ مراد ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ یحییٰ ابن بکیر کی عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے متابعت کی ہے. لہذا اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ کون ہے؟ استاذ الاستاذ امام لیس ابن سعد. امام بخاری کے استاد الاستاد ہے امام لیس ابن سعد. چونکہ یحییٰ ابن بکیر روایت کن سے کرتے ہیں؟ امام لیس ابن سعد سے. تو امام لیث ابن سعد سے اس روایت کو نقل کرنے والے تین حضرات ہو گئے. امام لیث ابن سعد سے اس روایت کو نقل کرنے والے کتنے حضرات ہو گئے؟ تین. کون کون تین ہو جائیں گے؟ یحییٰ ابن بکیر ایک، عبداللہ ابن یوسف دو، اور ابو صالح تین. سمجھ میں آ گیا اتنا اچھی طرح؟ تو پہلے اتنی چیز اچھی طرح ذہن میں نشین کرو. تابعہ متابعت کی ہے، ہو یعنی یحییٰ ابن بکیر کی. یحییٰ ابن بکیر یعنی کون؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ. ان کی متابعت موافقت اس حدیث کو نقل کرنے میں دو اور راوی نے کی ہے. ایک راوی ہے عبداللہ ابن یوسف اور دوسرے راوی ہے ابو صالح. لہذا اب نتیجہ کیا نکل گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ حضرت امام لیث ابن سعد سے اس روایت کو نقل کرنے والے کتنے حضرات ہو گئے؟ تین. کون کون تین ہو گئے؟ یحییٰ ابن بکیر اور عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح. اب کیا نتیجہ دوسرا نکلا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین حضرات سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. کیا نتیجہ نکلے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین حضرات سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. کون کون سے تین حضرات سے؟ یحییٰ ابن بکیر سے، عبداللہ ابن یوسف سے اور ابو صالح سے. سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ اور یہ موافقت اور متابعت امام بخاری کے استاذ میں ہے. یہ موافقت اور متابعت امام بخاری کے استاذ میں ہے، یعنی یحییٰ ابن بکیر جو امام کے استاد ہے ان کے اندر موافقت اور متابعت ہو رہی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح کی. لہذا اس متابعت کو کیا کہیں گے؟ متابعت تامہ، متابعت کاملہ. اس متابعت کا نام کیا رکھیں گے؟ متابعت تامہ، متابعت کاملہ. کیوں اس کو متابعت تامہ اور کاملہ کہیں گے؟ امام بخاری کے استاد ہی میں یہ متابعت اور موافقت ہو رہی ہے. تو پھر سے دھیان سے جواب دو. تابعہ ہو ضمیر کا مرجع کون؟ یحییٰ ابن بکیر. یحییٰ ابن بکیر کی موافقت کس نے کی؟ عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے. گویا امام بخاری کے استاد الاستاذ کون؟ امام لیث ابن سعد. امام لیث بن سعد کون ہے امام بخاری کے؟ استاد الاستاذ. ان سے کتنے حضرات نے روایت کی؟ کون کون؟ بکیر، عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح. اور امام بخاری نے یہ روایت کتنے حضرات سے سنی؟ تین استاد سے. کون کون تین؟ یحییٰ ابن بکیر، عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح. اور یہ متابعت موافقت امام بخاری کے استاد یحییٰ ابن بکیر میں ہو رہی ہے. لہذا اس متابعت کا نام کیا رکھیں گے؟ تامہ یا متابعت کاملہ. کیوں اس کا نام متابعت تامہ رکھیں گے؟ امام بخاری کے استاد کے اندر اس کی متابعت ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلو. وتابعہ ہلال بن رداد عن الزہری. تابعہ میں ہو ضمیر کا مرجع لے لو عقیل. تابعہ میں ہو ضمیر کا مرجع کون؟ عقیل. چونکہ امام لیث کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام لیث کے استاد کون ہے؟ دیکھیے سند میں امام لیث کے استاد کون؟ عقیل. لہذا تابعہ کے اندر ہو ضمیر کا مرجع کون ہو جائیں گے؟ عقیل. تابعہ عقیل کیا معنی؟ اکیل کی متابعت کی ہے ہلال ابن رداد نے، اکیل کی متابعت کی ہے کس نے؟ ہلال ابن رداد نے. تو تابعہ میں ہو ضمیر کا مرجع کون؟ اکیل. تو اکیل کی متابعت کی ہے کس نے؟ ہلال ابن رداد نے. عن الزہری یعنی امام زہری سے روایت نقل کرنے میں، دیکھیے عن ابن شہاب. اب نتیجہ کیا نکلا؟ امام ابن شہاب سے نقل کرنے والے دو فرد ہو گئے. امام ابن شہاب سے نقل کرنے والے کتنے ہو گئے؟ دو. کون کون دو؟ ایک ہلال ابن رداد اور دوسرے اکیل، یا اکیل اور ہلال ابن رداد. یہ دونوں کس سے روایت نقل کرتے ہیں؟ امام ابن شہاب رحمت اللہ علیہ سے. لہذا امام ابن شہاب سے نقل کرنے والے کتنے افراد ہو گئے؟ دو. کون کون دو ہو گئے؟ اکیل اور عبداللہ ابن رداد. اور امام لیس یہ روایت کتنے افراد سے کرتے ہیں؟ امام لیس کتنے افراد سے روایت کرتے ہیں؟ دو افراد سے. امام لیس کتنے افراد سے کرتے ہیں؟ کون کون دو سے؟ اکیل اور عبد الہلال ابن رداد سے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اکیل کی متابعت کس نے کی؟ ہلال ابن رداد نے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہ امام ابن شہاب سے نقل کرنے والے کتنے حضرات؟ دو. کون کون؟ اکیل اور ہلال ابن رداد. اور امام لیس نے یہ روایت کتنے حضرات سے لی؟ کون کون؟ ہلال ابن رداد اور اکیل سے. اچھا، یہ متابعت استاد میں ہو رہی ہے یا استاد الاستاد میں ہو رہی ہے؟ استاد الاستاد میں ہو رہی ہے. اسی لیے اس متابعت کا نام کیا رکھیں گے؟ متابعت ناقصہ، متابعت قاصرہ. تو گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند میں کمال کا کام کیا ہے کہ متابعت کاملہ بھی لائے ہیں، متابعت قاصرہ بھی لائے ہیں. یہ ہے کمال کا کام کہ اسی ایک سند کے اندر متابعت کاملہ بھی لائے اور متابعت قاصرہ بھی لائے. دونوں متابعات کو آپ نے جمع کیا ہے، کیونکہ استاد میں متابعت متابعت کاملہ، اور استاد الاستاد کے اندر جو متابعت ہوگی وہ متابعت قاصرہ ناقصہ. اور یہاں دونوں متابعت ہو رہی ہے، استاد میں بھی ہو رہی ہے اور استاد الاستاد کے اندر بھی ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گئی اتنی عبارت اچھی طرح؟ اب آگے دیکھیں. آگے فرماتے ہیں وقال یونس ومعمر بوادروہ، وقال یونس ومعمر بوادروہ. یونس سے مراد ہے یونس ابن یزید الایلی، اور معمر سے مراد ہے ابو عروہ بن ابی عمر الازدی. یہ ہے معمر. یونس اور معمر کہتے ہیں، یونس اور معمر کہتے ہیں، یہ دونوں نقل کرتے ہیں امام ابن شہاب زہری سے. یونس اور معمر دونوں نقل کس سے کرتے ہیں؟ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے. گویا کہ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے یہی حدیث جب یونس اور معمر نقل کریں گے، امام ابن شہاب سے یہی حدیث جب یونس اور معمر نقل کریں گے تو کیا نقل کریں گے؟ کہ بوادروہ، یعنی حدیث میں لفظ آیا تھا کہ یرجح فؤادہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کانپ رہا تھا. یرجح فؤادہ کا لفظ آیا تو کہا کہ یونس اور معمر جب یہ روایت امام ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں تو کیا نقل کرتے ہیں؟ یرجف بوادیروہ، یہ لفظ نقل کرتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ روایت امام ابن شہاب سے جب حضرت عقیل نے نقل کی، یہ روایت امام ابن شہاب سے حضرت عقیل نے جب یہ روایت نقل کی تو روایت کا لفظ یہ نقل کیا یرجف فؤادہ. لیکن معمر اور یونس نے جب یہ روایت نقل کی تو لفظ بدل دیا یرجف بوادیروہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دیکھیے یہ ان حضرات کی امانت اور دیانت داری ہے کہ کسی طریق کے اندر ایک لفظ بھی بدل گیا تو اس لفظ کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت عقیل جب امام ابن شہاب سے روایت نقل کرتے ہیں تو یرجف فؤادہ نقل کرتے ہیں، اور یونس اور معمر جب یہ روایت امام ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں تو یرجف بوادیروہ کا لفظ نقل کرتے ہیں. اب فؤاد کا معنی تو وہاں پڑھ لیا تھا، بوادر کس کو کہتے ہیں سمجھو؟ مونڈھے کا گوشت، یہ حصہ، یہ مونڈھے کا گوشت کہلاتا ہے. اب ترجمہ کیا کریں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مونڈھے کا گوشت ہل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو اس وقت آپ کا مونڈھے کا گوشت ہل رہا تھا. گویا حضرت عقیل نے جب اس حدیث کے الفاظ نقل کیے تو وہاں یہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو آپ کا فؤاد یعنی آپ کا دل مبارک ہل رہا تھا. اور معمر اور یونس نے یہ نقل کیا کہ جب آپ غار حرا سے تشریف لائے تو آپ کا مونڈھے کا گوشت ہل رہا تھا. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ حضور کو غار حرا میں اتنی تکلیف ہوئی جبرائیل کے بھیجنے اور چھوڑنے کی وجہ سے کہ آپ کا سینہ کانپ رہا تھا یا آپ کا مونڈھا مبارک کانپ رہا تھا، اور مونڈھا مبارک کانپتا ہے انتہائی تکلیف اور بے چینی کے وقت پر. کسی کا مونڈا کاپتا ہو تو بھائی پانی پی، ذرا شانت ہو جا، پھر اپنے بات کریں گے کیا بات ہے. تو دونوں کا حاصل ایک ہے لیکن لفظ کی تعبیر دونوں سند میں الگ الگ ہے. البتہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک راجح لفظ یرجف فؤادہ ہے. امام بخاری کے نزدیک راجح کیا ہے؟ یرجف فؤادہ. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت میں وہ لفظ ذکر کیا، اور یہاں آ کر کے جب بات الگ سے بتلائی تب الگ طریق میں دو راوی بتلا کر کے یہ لفظ بھی ذکر کر دیا. ورنہ راجے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یرجف فؤادہ کا لفظ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یرجف فؤادہ کا لفظ چار راویوں سے منقول ہے. یرجف فؤادہ کا لفظ کتنے راویوں سے؟ چار راویوں سے. کون کون سے چار راویوں سے منقول ہیں؟ ایک تو یحییٰ ابن بکیر، دوسرے عبداللہ ابن صالح، تیسرے جو ہے ابو صالح، چوتھے عقیل. چار اساتذہ سے منقول ہے، جبکہ یہ لفظ بوادیروہ والا دو سے منقول ہے، یونس اور معمر سے. تو وہ لفظ منقول ہے چار رواتے کی رام سے، اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یرجف فؤادہ والے لفظ کو ترجیح دی. کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یرجف فؤادہ دل مبارک کانپ رہا تھا. اور یہ مونڈھا کانپنے والا لفظ دو راویوں سے منقول ہے, اس لیے امام نے اس کو ترجیح دے کر کے سند کے ساتھ مفصل روایت میں اس لفظ کو آپ نے ذکر فرمایا. جی صلى الله عليه وسلم
وقال ابن خالد حقق شفتيه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلم احرقهما لك فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقهما. قال سعيد انا احرقهما كما رايت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحرقهما وحرق شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعدل به ان علينا جمعه وقرانه. قال جمعه لك صدرك
جمعه لك
قال جمعه لك صدرك وتقراه فاذا قرانه فاتبع قرانه. قال فاستمع له وانفق ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقراه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع واذا انطلق جبريل قراه النبي صلى الله عليه وسلم قراه.
پہلی بنیادی بات اس روایت کے متعلق یہ ذہن میں رکھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر میں اس روایت میں جو واقعہ ہے کہ بالکل ابتدائے وحی کے زمانے کا واقعہ ہے, اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو بدء الوحی کے عنوان کے اندر لائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ ابتدائے وحی کا واقعہ ہے. دوسری بات سمجھو اس روایت کا مقصود کیا ہے. مقصود یہ ہے کہ وحی کے نزول کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص حالت اور کیفیت ہوتی تھی اس کو بیان کرنا مقصود ہے. وحی کے نزول کے وقت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کیفیت اور حالت ہوتی تھی اس کو بیان کرنا ہے, اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی وہ ہدایت ذکر کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نزول کے وقت پر کیا حالت ہوتی تھی, کیا فکر ہوتی تھی, کیا کیفیت ہوتی تھی, اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت فرمائی, وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. ایک خاص بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کسی بات کو, کسی کلام کو مدتوں تک مشقت برداشت کر کے کوئی آدمی حاصل کرے, کسی بات کو کوئی آدمی مدتوں تک مشقت برداشت کر کے حاصل کرے اور اس کی حفاظت کا زیمان نہ ہو, تو آدمی ہمت ہار جاتا ہے کہ میں اس چیز کو مشقت کے ساتھ تکلیف برداشت کر کے حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس چیز کی حفاظت کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس چیز کی حفاظت کا کوئی ضمان اور ذمہ داری نہیں ہے، تو آدمی ہمت ہار جاتا ہے. اسی لیے کوئی چیز مشقت سے حاصل کرے تو اس کی حفاظت کا ضمان بھی ہونا چاہیے کہ یہ چیز محفوظ رہے گی، سلامت رہے گی. اس حدیث شریف میں یہی بدلانا ہے. کیا بدلانا ہے؟ یہ دوسرا مقصود ہو جائے گا روایت کے لانے کا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقتوں کے ساتھ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقتوں کے ساتھ وحی کو حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وحی کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رہے ہیں. وحی کو لینے میں، وحی کے اخذ میں، وحی کے سماع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمان لے لیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لی کہ ہم آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی حفاظت کریں گے. پوری روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لگی رہتی تھی، بڑا فکر لگا رہتا تھا کہ یہ وحی جو میرے اوپر نازل ہو رہی ہے وہ محفوظ رہے، سلامت رہے، اس کا بڑا فکر لگا رہتا تھا. اسی فکر میں عین وحی کے نازل ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. آقا کو بڑا فکر تھا کہ جو وحی میرے اوپر نازل ہو رہی ہے وہ یاد رہے گئے، محفوظ رہے گئے. اسی لیے عین وحی کے نزول کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی فکر کرتے تھے. اس فکر کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور یوں ارشاد فرمایا کہ وحی کو یاد کرنے کی فکر آپ مت کرو، وحی کو یاد کرنے کا فکر آپ مت کرو، ہم خود آپ کو وحی یاد کروا دیں گے. وحی آپ کے سینے میں ہم خود محفوظ کروا دیں گے، ہم خود وحی آپ کے سینے میں یاد کروا دیں گے. یہ ہے پوری روایت کا نچوڑ. لبے لباب خلاصہ کیا نکلا؟ جس وقت وحی کا نزول ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فکر لگا رہتا کہ وحی مجھے یاد ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اس کے لیے حضور کوشش فرما دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی یاد کرنے کی فکر مت کرو، کوشش مت کرو، وحی تو ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، کہ ٹینشن آپ چھوڑ دو. اب دیکھیے اس حدیث شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں امام موسیٰ ابن اسماعیل رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 223 ہجری کے اندر ہے. ان کے استاد ہیں ابو عوانہ وضاح ابن عبداللہ یشکری جن کی وفات 196 ہجری کے اندر ہوئی ہے، ان کے استاد ہیں موسیٰ ابن ابی عائشہ ابو الحسن الکوفی، اور وہ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت سعید ابن جبیر اپنے استاد جلیل القدر صحابی مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا تھوڑا سا تعارف ذہن میں رکھو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ سگارے صحابہ میں سے تھے، یعنی کم عمر لوگوں کے اندر تھے، بڑی عمر نہیں تھی ان کی حضور کے مبارک زمانے کے اندر. ان کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 پہلے ہے، اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر تقریباً 13 کے قریب تھی، اسی لیے ان کو سگار صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کل کتنی روایات منقول ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ 1660 روایتیں، 1660 روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اور دوسرے قول کے مطابق 1500 روایتیں ان سے منقول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. خود بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 217 روایتیں ان سے ان کی سند سے لی ہے، 217 روایتیں امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں نقل کی. اب دیکھیے یہ سگارے صحابہ میں سے ہیں، یہ بات طے ہو گئی. اسی لیے یہ جو ان کی مرویات 1660 ہے یا 1500 ہے، یہ یقیناً اکابر صحابہ سے سن کے نقل کر گئے، کیونکہ انہوں نے تو بہت کم زمانہ پایا شعور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، ہجرت سے 3 پہلے پیدا ہوئے، تو شعور کا زمانہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت کم پایا ہے انہوں نے. اس لیے جتنی بھی زیادہ ان کی مرویات ہے، یہ مرویات اکابر صحابہ سے سن کر کے یہ روایت کرتے ہیں، اور ان کے اندر علم کی طلب بہت تھی. یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے اکابر صحابہ کی خدمت میں، اور ان سے جا جا کر کے حدیثیں سنتے تھے. اسی لیے ان کا لقب حبر الامہ بھی بن گیا ہے، امت کے بڑے مولانا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو اب یہ بات ہو گئی کہ یہ جتنی زیادہ روایتیں ذکر کرتے ہیں وہ زیادہ تر کبار صحابہ سے نقل کرتے ہیں، تو ان کی ذاتی سماع کی روایت کتنی، کہ انہوں نے بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. دیکھیے یہ روایت بھی ان کی خود کی سیما نہیں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے ذاتی طور پر کتنی حدیث حضور سے سنی، تو اس میں حضرات محدثین کے مختلف اقوال ہیں. نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بلا واسطہ سنی اور امت کو نقل کی ایسی صرف چار حدیثیں ہیں. دوسرا قول نو حدیثیں, تیسرا قول دس احادیث, چوتھا قول سترہ احادیث, پانچواں قول تیس احادیث, چھٹا قول چالیس احادیث. بس اتنی تعداد میں انہوں نے خود سن کر کے امت کے سامنے نقل کیا ہو, یہ ملتا ہے. البتہ ایک دوسری اصطلاح ہے, دوسری ایک بات سمجھو. آپ نے ان کے کچھ واقعات پڑھے ہیں مشکات شریف میں بھی, تو بعض مرتبہ کوئی راوی کیا کہتا ہے, بیتو یعنی میں نے رات گزاری, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رات گزاری وہاں میں نے بھی رات گزاری, اور حضور کو میں نے رات میں ایسا ایسا کرتے دیکھا. اس کو کہتے ہیں بیتو, بات ہے ابھی تو سے کہ میں نے رات گزاری. ایک دوسرا لفظ آتا ہے سمعتو, یعنی میں نے حضور سے بلا واسطہ سنا. ایک تیسرا لفظ آتا ہے حضرتو, یعنی جب یہ واقعہ ہوا تب میں موجود تھا. ایک چوتھا لفظ آتا ہے رأیتو, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ چار طرح کے الفاظ ذہن میں رکھو, بیتو جہاں حضور نے رات گزاری وہاں میں نے رات گزاری, رأیتو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا, حضرتو اس واقعے کے وقت پر میں موجود تھا, سمعتو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بلا واسطہ سنی. یہ چار طرح کے الفاظ ملائے جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ستر روایت ہو جاتی ہے. ستر روایت ہے, سات اور صفر, کہ میں نے حضور کی یہاں رات گزاری تو میں نے ایسا ایسا دیکھا, میں نے حضور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, یہ واقعہ حضور کو پیش آیا میں موجود تھا, میں نے حضور سے یہ باتیں سنی. یہ چار طرح کے الفاظ ملا ہو تو مجموعی روایت کتنی, ستر روایت ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. اب یہ جو یہ روایت لائے ہیں, حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اس روایت کے لانے کا, یہ بات بیان کرنے کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بنیادی مقصد دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنا ہے. آیت جو آ رہی ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعہ وقرآنہ, اس آیت کریمہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر کر رہے ہیں. دوسرا مقصد سمجھو ان کا, اس آیت کا شان نزول بتلانا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں اور اس آیت کا شان نزول بھی بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیے ان کی زبانی, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے, اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تحرک به لسانک لتعجل به والی آیت کے متعلق, قال قال کے راوی حضرت فائل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, شان نزول سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا نزول کیسے ہوا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل عالج یعالج معالجتن, کے معنی آتے ہیں مشقت, شفقت اور سختی کو محسوس کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اور سختی محسوس کرتے تھے، منت تنزیلی قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، شدتن کا تعلق یعالجو سے، یعالجو شدتن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی محسوس کرتے تھے، مشقت محسوس کرتے تھے قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ تو یعالجو محسوس کرنا، شدتن سختی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کی وجہ سے سختی محسوس کرتے تھے. قرآن میں بھی ہے نا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، کہ نبی جی یہ قرآن ہم نے اس لیے تھوڑا ہی نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، آپ تکلیف میں پڑ جائے، اس کے لیے ہم نے قرآن نازل نہیں کیا ہے. تو حضور کے اوپر جب وحی کا نزول ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کی وجہ سے مشقت اور تکلیف محسوس کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضور کیوں مشقت اور تکلیف محسوس کرتے تھے قرآن کے نزول کی وجہ سے؟ تو سمجھو، نمبر ایک، چار کام ایک ساتھ فکر میں ہوتے تھے، چار کاموں کا ٹینشن لگا ہوا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی نازل ہونے کی وجہ سے مشقت اور تکلیف محسوس ہوتی تھی. کون کون سے چار کام؟ نمبر ایک، وحی کو سننا، کہ جبرائیل وحی لے کے آ رہے تھے، وحی سنو. نمبر دو، وحی کو یاد کرنا، تو بھائی وحی کو یاد بھی کرنے کی ہے. نمبر تین، وحی کو سمجھنا، کہ اس میں اللہ کیا بیان فرمائے. نمبر چار، میری امت کو وحی سنانا. یہ چار کام ایک ساتھ فکر میں ہوتے تھے کہ ایک تو جبرائیل سے وحی سنو، ایک فکر، وہی یاد رکھو، وہی کو سمجھو، اور پھر صحابہ کرام کو سناؤ. یہ چار کام ایک ساتھ فکر میں ہوتے تھے، اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی وجہ سے شدت اور تکلیف محسوس کرتے تھے. دوسری بات سمجھو، قرآن مجید کی اہمیت کی وجہ سے تبلیغ کا بوجھ رہتا تھا. قرآن مجید کی اہمیت کی وجہ سے تبلیغ کا بوجھ، اس کی وجہ سے سختی محسوس کرتے تھے کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اب بڑا بوجھ یہ ہے کہ اس کی تبلیغ اور اشاعت بھی کرنی ہے، اسی لیے حضور کو سختی محسوس ہوتی تھی. نمبر تین، کلام مقدس سے محبت کاملہ، چونکہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے اور اللہ کا کلام، اسی لیے کلام مقدس، جب اللہ سے محبت تو اللہ کے کلام سے بھی محبت، تو کلام مقدس کی محبت کی وجہ سے فکر یہ لگی رہتی تھی کہ میں کوئی بات بھول نہ جاؤں، اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ہر حرف ہو بہو میں امت کو سنا دوں, امت کو پہنچا دوں, ہر ہر آخر امت کو سنا دو اور امت کو پہنچا دو. کوئی حرف بھی چھوٹنے نہ پائے, اس کا فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا. محبوب کے کلام کی محبت, کہ یہ کلام مقدس ہے اللہ تعالی کی طرف سے, لہذا اس میں سے کوئی بات چھوٹنی نہیں چاہیے, کوئی بات بھولنی نہیں چاہیے. اس کا ایک بوجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا, جس کی وجہ سے فرمایا یعالج من التنزیل, کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے حضور تکلیف محسوس کرتے تھے. چوتھی بات سمجھو, نزول وحی کی وجہ سے جو مشقت ہوتی تھی کہ سردیوں میں بھی پسینہ چھوٹ جاوے, جسم اطہر کے اوپر غیر معمولی بوجھ آ جاوے, وزن آ جاوے, اس کی وجہ سے تکلیف حضور کو محسوس ہوتی تھی کہ وحی کے نزول کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کی وجہ سے یعالج من التنزیل شدتاً, کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوتی تھی. تو کائے کی تکلیف, وحی کی وجہ سے سردیوں میں گرمی, وحی کی وجہ سے جسد اطہر کے اوپر غیر معمولی وزن اور بوجھ آ جاتا تھا. اس لیے فرمایا یعالج من التنزیل شدتاً, حضور کو وحی کے نزول کی وجہ سے بہت سختی محسوس ہوتی تھی. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ, کان کی فائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد یہ جو لفظ آیا ہے نا مما, اس کے بارے میں نحات کے دو قول یاد رکھنا. بعض نحات کا یہ کہنا ہے کہ مما یہ مستقل لفظ نہیں ہے بلکہ مرکب لفظ ہے. مما مستقل لفظ نہیں ہے بلکہ مرکب لفظ ہے. من اور ما دونوں سے مل کر کے بنا ہے, من اور ما. جیسے کہ مشہور قول ہے کہ مما بنا ہے من اور ما کے ذریعے سے, گویا کہ یہ مرکب لفظ ہے. اس صورت میں من سببیہ ہو جائے گا, من اور ما سے مرکب مانو تو من ہو جائے گا سببیہ. اب جو ہے جملے کا ترجمہ کیا کریں گے, وکان مما یحرک شفتیہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ مما مرکب نہیں ہے بلکہ مستقل لفظ ہے, یعنی کسی سے یہ مرکب ہی نہیں ہوا ہے, مستقل لفظ ہے مما. اور مما کو یہ لوگ ربما کے معنی میں لیتے ہیں, مما مستقل لفظ, مما غیر مرکب لفظ, اور اس کا معنی کرتے ہیں ربما. ربما یعنی تقصیر کو بتلانے کے لیے, کثرت کو بتلانے کے لیے. اب عبارت کا ترجمہ کیا کریں گے, وکان مما یحرک شفتیہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. دونوں معنی سمجھ میں آ گیا ترجمہ, کہ پہلے من اور معنی ماں مانو تو ترجمہ الگ, اور مما منفرد لفظ مستقل لفظ مانو تو ترجمہ الگ ہو جائے گا، دونوں ترجمے الگ الگ ہو جائیں گے. گویا کہ عبارت کا حاصل یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ہونٹ ہلایا کرتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ وحی کے نزول کے وقت پر ہونٹوں کے ہلانے کی تھی، کہ وحی کے نزول کے وقت پر آپ ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ہونٹ کا ہلانا وحی کو ساتھ ساتھ میں پڑھنے کے لیے، کہ جبریل جو وحی سنا رہے ہو پڑھو، وحی ہونٹ ہلانا اس واسطے کہ وحی کو یاد کر لو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فانا احرکهما لك کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکهما. لک کا خطاب سعید بن جبیر کو ہے، لکھا کے مخاطب ہے حضرت سعید ابن جبیر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما فرمانے لگے کہ میں دونوں ہونٹ ہلا کر کے تم کو دکھلاتا ہوں اے سعید ابن جبیر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے. یعنی سعید ابن جبیر دھیان دے، جو کہ مت مار، دھیان سے دیکھ میں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، اس طرح میں تم کو ہونٹ ہلا کر کے دکھلا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ سعید، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت پر اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، اس طرح میں اپنے دونوں حرکت دونوں ہونٹ حرکت کر کے تجھے دکھلا رہا ہوں، تم دیکھ لو. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کو فرمایا. فحرک شفتیہ، ہاں، وقال سعید وقال سعید، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کو فرماتے ہیں، حضرت سعید ابن جبیر اپنے شاگرد کو فرما رہے ہیں کہ انا احرکہما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحرکہما، حضرت سعید ابن جبیر اپنے شاگرد موسیٰ بن ابی عائشہ کو فرما رہے ہیں کہ سنو موسیٰ، میں تم کو وہ دونوں ہونٹ ہلا کر کے دکھلا رہا ہوں جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دونوں ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت سعید ابن جبیر اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے سامنے دونوں ہونٹ ہلا کر کے دکھلا رہا ہوں جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے دونوں ہونٹ کو ہلایا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہو گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین وحی کے نزول کے وقت پر جس طرح اپنے مبارک ہونٹوں کو ہلاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا حضور کی اس ہلانے کی کیفیت کو، اور وہ اپنے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر کو دکھا رہے ہیں۔ پھر حضرت سعید ابن جبیر وہ ہیئت اپنے شاگرد موسیٰ ابن ابی عائشہ کو دکھلا رہے ہیں، اس کو کہا جائے گا مسلسل بتحریک الشفتین، اس کا نام رکھیں گے مسلسل بتحریک الشفتین، یعنی تسلسل سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلانے کا جو انداز تھا وہ راوی اپنے مروی انہو سے نقل کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر نیچے آ کر یہ تسلسل ختم ہو گیا، بس سعید ابن جبیر تو اپنے شاگرد موسیٰ ابن ابی عائشہ کو اس طرح وہ کیفیت نقل کر کے دکھلا رہے ہیں، لیکن پھر آگے چل کر کے یہ تسلسل برقرار نہیں رہا، اسی لیے اب آج پھر یہ تسلسل باقی نہیں ہے کہ بھائی ہر راوی نے اپنے مروی انو سے، مروی انو سے راوی نے، پھر بعد میں امام بخاری نے اپنے تلامذہ سے، پھر ان کے تلامذہ نے اپنے، یہ سلسلہ باقی نہیں رہا، اوپر ہی یہ تسلسل رک گیا، ورنہ اگر یہ تسلسل چلتا تو آج تک تسلسل بتحریک الشفتین امت کے اندر باقی رہتا اور امت اس سے مستفید ہوتی، لیکن وہاں تک اوپر ہی یہ رک گیا۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ صغارِ صحابہ میں سے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ ہلانے والی جو کیفیت ہے وہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ حضور وحی کے آغاز کے زمانے کے اندر کس طریقے سے ہونٹ ہلاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تو اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، وحی کا جو ابتدائی زمانہ ہے نزول کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین نزول کے وقت جو اپنے ہونٹ مبارک ہلاتے تھے تو وہ منظر حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا نہیں، کیونکہ ان کی پیدائش تو ہجرت سے 3 سال پہلے ہے اور وحی کا نزول تو ہجرت سے 13 سال پہلے ہو شروع ہو گیا تھا، اسی لیے وحی کا جو شروع زمانہ ہے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک ہلایا کرتے تھے وحی کے نزول کے وقت پر، وہ منظر دیکھنے کا موقع حضرت عبداللہ ابن عباس کو یقیناً نہیں ملا، کیونکہ شروع زمانے کی بات ہے، بعد میں تو اللہ نے منع فرما دیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، بعد میں تو ممانعت آ گئی، پھر حضور نے حرکت بند فرما دی۔ تو یہ جو آپ کے دونوں ہونٹ مبارک ہلتے تھے عین نزول وحی کے وقت، یہ شروع زمانے کا واقعہ ہے، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے حضور کے یہ ہونٹ ہلانے کی کیفیت جو نقل کی، وہ کیسے نقل کی؟ سوال سمجھ میں آیا کہ حضور کے یہ دونوں ہونٹ مبارک ہلانے کی کیفیت ہے؟ بالکل شروع زمانے کا واقعہ، تب تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسی لیے یقیناً ان کو وہ منظر دیکھنے کا موقع نہیں ملا. پھر یہاں روایت میں کیسے نقل کر رہے ہیں، اور اپنے شاگردوں کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو ہوں بہو وہ نقل کر کے دکھلاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہونٹ ہلاتے تھے وحی کے نزول کے وقت. تو بھائی آپ کیسے نقل کر رہے ہو، آپ کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت پر، پھر کیسے جو ہے آپ جو ہے نقل کر رہے ہو؟ دو احتمال یہاں ہو سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کس طریقے سے نقل کرتے ہیں، اس کے دو احتمال. پہلا احتمال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس واقعے کو کسی بڑے صحابی سے سن کر کے نقل کیا، والسابقون الاولون سے سن کر کے نقل کیا، اور سابقون الاولون نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یہ بات سنائی تب انہوں نے ہونٹ ہلا کر کے دکھلائے بتلائے. تو یہ واقعے کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کسی بڑے صحابی سے اس واقعے کو سنا، اور وہ بڑے صحابی ان کو کر کے دکھلایا، بڑے صحابی نے، کہ وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک اس طرح ہلایا کرتے تھے. اس لیے روایت میں انہوں نے رائیتو کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے کہ میں نے دیکھا، یہ نہیں کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، یہ تو یہ کہہ رہے حضور ہلایا کرتے تھے، میں نے دیکھا یہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور ان کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں تھا، ان کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی تھی اس موقع پر.